سورة النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا. سورة النجم پہلی سورت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں سنایا تھا. تو جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو سب نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے، کہ وہ نہیں جھکا، اس نے تھوڑی سی مٹی نیچے سے اٹھائی اور اپنے ماتھے پہ لگا لی. تو یہ ایک تکبر کی علامت تھی. فرمایا قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا. بظاہر ایک تارے کی بات کی گئی ہے اور اس کا ڈوبنا جو کہ سب کو نظر آتا ہے، لیکن وہ ایک نہیں ہوتا، ستارے انگنت ہیں. انسان اپنی ساری زندگی صرف گنتا چلا جائے کہ ستارے کتنے ہیں تو اس کی زندگی ختم ہو جائے اور ستاروں کی تعداد ختم نہ ہو. اور ستارے، سیارے اور یہ جو گیلیکسیز ہیں، ان کا یہ پورا سسٹم اتنا مستحکم ہے، اتنا محکم ہے، اتنا پکا ہے، اتنا بغیر خطا کے ہے کہ اس میں چھوٹی سی مسٹیک بھی واقع نہیں ہوتی. تو جب یہ غروب ہوتے ہیں، یعنی نظر آتے ہیں اور پھر یہ چلے جاتے ہیں اور مسلسل ایک سفر طے کر رہے ہیں، یہ سب کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. تو جس نے یہ سارا نظام بنایا اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو اگر تمہاری آنکھیں ستاروں کے اس نظام کو بے خطا دیکھتی ہیں تو آخر اس قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں تمہیں اطمینان، اعتماد، ایمان کیوں نہیں؟ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا دوست نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل عرصے سے تمہارے درمیان رہ رہے ہیں. اگر انہوں نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ان کے دماغ کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، ان کی عقل میں کچھ فطور نہیں آیا. یہ سب کچھ ان کو اسی رب کی طرف سے دیا جا رہا ہے جس نے ستاروں کو بنایا اور ان کے غروب اور طلوع کا ایک نظام قائم کیا. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات ہی کہتے ہیں. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں. کسی صحابی نے عرض کیا آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ہنسی مذاق میں بھی میں ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں. وہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لوگوں جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ کے اپنے دل کی باتیں نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کے بارے میں میں تمہیں خبر دوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی ہی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں. علمہ شدید القوا، زبردست قوت والے نے ان کو تعلیم دی ہے. اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف، جن کی بہت سی صفات بیان ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا. ذو مرت فاستوى، جو بڑا صاحب حکمت ہے وہ سامنے آ کھڑا ہوا، یعنی بالکل درست صحیح اصل حالت میں. وہو بالافق الاعلی، اور وہ بالائی افق پر تھا، یعنی آسمان کا مشرق کنارہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. تو جیسے سورج طلوع ہونے میں جب وہ طلوع ہو جاتا ہے تو کسی کو شک نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. ثم دنا فتدلا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یہ سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی اسے وحی پہنچانی تھی، یعنی جو اللہ نے دے کر بھیجا. یہاں پورا سسٹم بتا دیا گیا کہ کس طرح اللہ نے جبریل کو بھیجا. یعنی جب ستارہ غروب ہوتا نا تو رات ختم ہو جاتی، ایک نئی صبح چڑھتی. جب ایک نئی صبح طلوع ہوئی تو سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بن کر آنا بھی تمہاری قوم کے لیے ایک نئے سورج کا طلوع ہونا تھا. سراج منیرہ بھی ہیں آپ. اور پھر کس طرح وہ سورج طلوع ہوا، کیسے جبریل علیہ السلام آئے، کیسے ان کو وحی دی گئی، اور کیسے یہ سارا کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ کچھ من گھڑت بات نہیں ہے یا کوئی ایسی ادھر ادھر کی جوڑ کے کہانی نہیں بیان ہو رہی. یہ پورا ایک سسٹم ہے، جیسے ستاروں کا ہے ایسے ہی وحی کا بھی ہے، اور یہ اللہ نے قائم کیا ہوا ہے. ما کذب الفؤاد ما رآ، نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہی بتایا، اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی تم کس طرح اسے جھٹلاتے ہو، اس نے تو آج تک کوئی جھوٹ بولا ہی نہیں، تو اس معاملے میں وہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ ایک اور مرتبہ اس نے اسے سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى کی تفسیر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سدرۃ المنتہی کے پاس جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، جہاں پاس ہی جنت المأوی ہے، اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہی تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان میں ہے، جو چیزیں زمین سے اوپر کی طرف جاتی ہیں وہ وہاں پر ٹھہر جاتی ہیں، اور جو چیزیں اوپر سے نازل ہوتی ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ کر ٹھہر جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہاں سے لے لی جاتی ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ اس یخش سدرۃ ما یخشا سے مراد سونے کے پروانے ہیں، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات اللہ تعالیٰ نے اسراء کروائی، جس کا ذکر 15ویں پارے میں آتا ہے، تو اس کے بعد معراج کروائی گئی، جس کی تفصیلات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں، اور تواتر کے درجے میں پہنچی ہوئی حدیثیں ہیں کہ جن پر جھوٹ کا اجتماع ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ مل کے کوئی اکٹھے ہو کر اتنے لوگ ایک غلط بات بیان کریں، یعنی اتنی زبردست روایات ہیں اس سلسلے میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو نشانیاں دیکھی تھی ان سب کا تفصیلی ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے پاس سے باتیں نہیں بنا رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک باقاعدہ طریقے سے ان کو سکھا رہے ہیں، کچھ جبریل کو بھیج کر اور کچھ ان کو اوپر لے جا کر نشانیاں دکھا کر، پھر ان کے بتوں پر تنقید ہے، دراصل یہ کچھ نہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے وہ اللہ کی بات نہیں مانتے، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات کا مالک کون ہے اور تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا اور وہ تم سے چاہتا کیا ہے۔ امل الانسان ما تمنا، کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے، یعنی محبود یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چاہت کی کوئی اہمیت نہیں، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی چاہت سے آگے اپنی چاہت رکھے۔ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اسے اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا انہیں کوئی علم بھی نہیں، یہ محض ان کے خیالات ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، یتبعون الا الظن، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا، فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، یعنی اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کے ساتھ بہت وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ ایسا شخص حق کو قبول کرنے والا نہیں، کیونکہ اس کا فوکس کچھ اور ہے، اس کی توجہ اور دلچسپی کچھ اور ہے، لہذا ان کو چھوڑ کر ان پر توجہ دیجئے جو واقعی سننا چاہتے ہیں، اور وہ کون تھے؟ جو معاشرے کے کمزور طبقات کے لوگ تھے۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، یعنی ان کا سورس آف نالج بس صرف دنیا ہے، اور دنیا ہی ان کے سامنے ہے، اور اسی میں یہ کھوئے ہوئے ہیں۔ ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وھو اعلم بمن اھتدا، یہ بات تیرے رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے، یعنی کسی انسان کا دعویٰ کافی نہیں کہ مثلا کوئی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں تو اسے مان لیا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے، نہیں، اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ واقعی کون سیدھے راستے پہ جا رہا ہے۔ اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالی بندوں کو بخشش کی طرف پکارتے ہیں کہ اے دن کے خطا کار تو رات کو لوٹا، اور اے رات کو غلطیاں کرنے والے تو دن کو پلٹا. اور اللہ تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندے کی موت کا وقت نہ آ جائے یا سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا، یعنی جس وقت تمہارے جسم کے یہ اعضاء مٹی میں ملے ہوئے تھے. اب دیکھیے کہ ہمارا مادی جسم جو ہے اس کی گروتھ کا انحصار کس پر ہے؟ فوڈ پر. فوڈ کہاں سے آتی ہے؟ اس کا سورس زمین ہے. یا پھر یہ ہے کہ جانور ہے تو وہ جانور کہاں سے بنے؟ وہ بھی گھاس وغیرہ کھا کے جو زمین سے اگتی، اسی سے ان کے جسم بڑھتے ہیں اور وہ دودھ وغیرہ اور باقی چیزیں بناتے ہیں. تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں تھا. یعنی اس کے علم کی وسعت کو جانو اور اس کی گہرائی کو سمجھو کہ وہ کہاں 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 تک جانتا ہے. تم تو اس وقت اس شکل میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، وہ تو تمہاری اس اصلیت سے واقف ہے جب ابھی تم زمین میں مٹی میں ملے ہوئے تھے. اللہ نے تم کو پودوں کی طرح وہاں سے اگایا ایک طرح سے، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے. یعنی سیکنڈ سٹیج بھی جانتا ہے، پہلی سٹیج مٹی میں تھی، دوسری ماں کے پیٹ میں تھی. پھر اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. یعنی ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی شیخیاں نہیں بگاڑنی چاہیے، اپنی نیکی کی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے. انسان کو اچھے کام کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی نیکی کا کوئی غرور اور تکبر نہ ہو کسی بھی طریقے پر. زینب بنت ابو سلمہ کہتی ہیں کہ میرا نام برہ رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آپ کو پاک مت کہو، اللہ ہی تم میں سے نیکی کرنے والوں کو جانتا ہے. یعنی ایسے نام بھی مت رکھو جن سے نیکی کی یا ایسی بو آئے کہ جیسے کوئی تکبر پایا جاتا ہو یا کوئی بڑائی کا اظہار ہو. افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدا. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا، یعنی تھوڑا ادھر آیا لیکن پھر مڑ گیا، اور تھوڑا سا دے کے رک گیا. کچھ لوگ اپنے دنیاوی مفاد کے ساتھ دین کی طرف آتے ہیں، جب ان کے وہ مفادات پورے نہیں ہوتے تو وہ دین سے بھی پھر جاتے ہیں، اور تھوڑی بہت انہوں نے جو کوشش جد و جہد کی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ کیا تھا ان صحیفوں میں؟ اس کی تعلیمات کیا تھی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنے کیے کا خود ہی بھگتنا ہوگا، اچھا ہو یا برا ہو وہ اسی پر لوٹے گا. کوئی انسان جو اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا ہے، یا پھر کوئی انسان جو اپنے کسی بھی طرح سے کوئی کام کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، لین دین کوئی معاملہ بھی کرتا ہے، وہ سارے کے سارے خود اسی کے حصے میں آتے ہیں. اس لیے انسان جب بھی کچھ کرے تو یہ نہ سوچے کسی اور پر احسان کر رہا ہے، وہ سمجھے وہ اپنے لیے کچھ کما رہا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ فلاں نے مجھے اکسایا اور فلاں نے بہکایا اور فلاں ذمہ دار ہے. کوئی اور ذمہ دار ہے یا نہیں، لیکن کرنے والا خود ذمہ دار ضرور ہے، اور قیامت کے دن اسے اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹ پہ خود ہی اٹھانا ہوگا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہے. یعنی ہر انسان کی کوشش اس کے سامنے آ جائے گی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی. یعنی ایسا نہیں کہ وہ کوششیں کی اس نے گم ہوگی. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، بہت دفعہ ہم کوئی کام کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، یا کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے، یا اسے کوئی اور انسان نہیں دیکھتا، اس کو کوئی اپریسیشن نہیں ملتی، کوئی اس کی تعریف نہیں ہوتی، تو انسان اس سے بڑا بددل ہوتا ہے. لیکن جس شخص کے سامنے یہ ہو کہ میرا رب ہر کوشش دیکھے گا، اور وہ دیکھ رہا ہے، اب بھی دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن بھی سامنے لا کے رکھی جائے گی، تو ایسا انسان کبھی بھی ڈی موٹیویٹڈ نہیں ہوتا. خرابی اسی وقت ہوتی ہے جب انسان انسانوں سے توقعات رکھ کے کام کر رہا ہوتا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، اور پھر اس کی اسے پوری پوری جزا دے دی جائے گی. ایک ذرے برابر بھی نیکی یا بدی کی ہوگی وہ اس کے سامنے لے آئی جائے گی. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَحَى, اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے, سب کو وہیں جا کے ٹھہرنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا. یعنی یہ انسان کی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے, اور ویسے بھی ہر انسان کی زندگی میں خوشی اور غم دونوں ہی ہیں, اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی. یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قوت اور اس کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا, تو عبادت ہو نہیں سکتی جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے نہ. اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی صفات اور اس کے کاموں کے ذریعے. اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے. یعنی ایک انسان ایک ہی طریقے پہ پیدا ہوتے ہیں, لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے اچھا لڑکا ہے یہ لڑکی ہے, تو حیرت کی بات ہے نا. یعنی سارا سسٹم وہی چل رہا ہوتا ہے اندر, لیکن پروڈکشن فرق ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ کہ دوسری زندگی کا بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے. یعنی جس طرح انسان مٹی سے ماں کے پیٹ سے گزر کر دنیا میں آ جاتا ہے ایک زندگی لے کر, ایسے ہی انسان دوبارہ مرنے کے بعد مٹی میں جاتا ہے اور پھر اس مٹی سے پھر اٹھ جائے گا قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے. تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے؟ جیسے آج پیدا ہو گئے اسی طرح کل بھی ہو جاؤ گے. اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی, یعنی دنیا میں تمہیں بہت سی چیزوں کا مالک کر دیا. اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے, کیونکہ اہل عرب شعرا ستارے کو پوچھتے تھے. فرمایا کہ تم اس کو کیوں الہ مان رہے ہو؟ اس کا الہ اللہ ہے, تو وہ کسی کا الہ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو کریشن ہے, مخلوق ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى, اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور ثمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا. اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا, کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ. اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو, یعنی قوم لوط کی بستیوں کو اٹھا پھینکا, یعنی زمین کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جا کے واپس پٹھایا. پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا, یعنی ان کو زمین میں دھسا کے پھر اس کے اوپر پانی آ گیا. بس اے مخاطب, اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے, آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے, یعنی قیامت کی, اور اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو؟ یعنی اللہ کی تخلیق پر, اس کی قدرت پر اور آخرت کے آنے پر یہ تمہیں یقین نہیں آتا؟ یہ ایسی کون سی باتیں ہیں جو نہ ماننے والی ہوں؟ ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو, اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو, اور چیزوں میں مشغول ہو, غفلت میں پڑے ہوئے ہو. جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. یہ آیت سجدہ ہے, فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, یعنی بندوں کا کام یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے آگے سر جھکا دیں, نہ کہ تکبر کا رویہ اختیار کریں. سورة القمر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اس سلسلے میں بہت سی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے. قمری مہینے کی 14ویں تاریخ تھے, فل مون تھا, چاند ابھی طلوع ہی ہوا تھا کہ یکا یک وہ پھٹا. اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی سے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا, اور یہ تھوڑی دیر کے لیے کیفیت جاری رہی, اور اس کے بعد باہم دونوں ٹکڑے جڑ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں تشریف فرما تھے. آپ نے لوگوں سے فرمایا, دیکھو اور گواہ رہو. تو کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ جادو کر دیا, اس لیے ہمیں یہ دو ٹکڑے نظر آئے, مان کے پھر نہیں دیے, ہماری آنکھوں نے دھوکا کھایا. تو پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے سفر میں بھی یہ واقعہ دیکھا اور آ کے بیان کیا کہ انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے. تو ظاہر ہے اگر مکہ والے یہ کہتے ہیں کہ ان پر جادو کیا, تو جو راستے میں تھے ان پہ کس نے جادو کیا؟ انہوں نے کیوں دیکھا؟ انہوں نے جب یہ گواہی دی پھر بھی جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے. کہ اور انسان کا حال یہ کہ جو بات وہ نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے کوئی نہ کوئی عذر بہانہ تلاش کر لیتا ہے. اقتربت الساعة, قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا, یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ایک معجزہ تو ہے, لیکن آپ کی اور قیامت کے درمیان کچھ زیادہ عرصہ باقی نہیں. مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، انہوں نے اس کو بھی چھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات، ڈراوے، خبردار کرنا ان پہ کارگر نہیں ہوتا، ان کو کوئی اثر نہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لیجئے۔ جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یعنی قیامت کے دن، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، اس طرح جیسے وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ یعنی کبھی دیکھا ہوگا کہ اینٹ اٹھائے تو نیچے سے ٹڈیاں اچھلنا شروع ہو جاتی ہیں، ایسے ہی زمین کھلے گی اور لوگ ٹڈیوں کی طرح باہر آنے لگیں گے۔ آج تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے، وہ سارے کے سارے مر کے اسی زمین کے اندر ہی گئے، اور پھر مٹی نے ان کو اپنے اندر چھپا رکھا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو دوبارہ سارے آسانی کے ساتھ نکل کر سامنے آ جائیں گے، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس کو کہیں گے یہ تو بڑا کٹھن دن ہے، بہت مشکل دن۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا، یعنی قوم نے اس کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ نہیں کیا۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا۔ اب دیکھیے کہ ہم تھوڑی سی بات کوئی ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہم اس کو کتنا، ہم سوچتے ہیں کہ بس enough is enough۔ پیغمبر نے 950 سال تک لوگوں کی باتیں سنی، ان کی مخالفت سنی، لیکن جمے رہے۔ جب دیکھا کہ 1000 سال ہونے کو ہیں اور یہ قوم نہیں مانتی، تو پھر دعا کی، کہا انی مغلوب فانتصر، کہ اے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، یہ میری بات نہیں مانتی، مجھ پہ حاوی ہو گئے ہیں، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، زمین بھی پانی اگلنے لگی، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے اکٹھا ہو گیا، آسمان اور زمین کا باہم مل گیا اور بیچ میں یہ ڈوب گئے جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا، یعنی کشتی پر، جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ بدلہ تھا اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ترکی میں ایک بہت ہی بلند و بالا پہاڑ ہے، کوہ ارارات، جس پر اس کشتی کے نشانات دیکھے گئے ہیں، اور اس میں کئی ایک تحقیقات بھی ہوئی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ واقعی وہی کشتی ہے تو پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر تک چلا گیا، یعنی ہزاروں فیٹ اوپر چلا گیا پانی سطح سمندر سے، اور پھر اس کے اوپر کشتی ڈولتی گئی اور جا کے جودی کے اوپر ٹک گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے نشانی بنا کے چھوڑ دیا۔ فَحَلْ مِن مُدَّكِر، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِر، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کعب بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی، علم کا سرچشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا، صلی اللہ علیہ وسلم، جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ کذبت عاد، عاد نے جھٹلا دیا، فکیف کان عذابی ونذر، تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِر، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بار بار پکارا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا ہے جو کوئی اس سے فائدہ اٹھائے۔ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے، ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہی ایک ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں؟ یعنی انہیں یہ چیز اپنی حیثیت کے خلاف نظر آئی کہ انسان کو جو انہی کی قوم میں سے ایک ہے اس کو اپنا لیڈر مانے، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ بل ہوا کذاب اشر، نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے، پیغمبر کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں اور برخود غلط ہے، یعنی اس کے پاس کوئی خیر نہیں، ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا، کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے، ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھیے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، کیونکہ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے اور ایک اونٹنی نکالی جائے چٹان کے اندر سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ اونٹنی بھیج دی، لیکن جب اونٹنی آئی تو اس نے ان کا کنویں کا پانی پینا شروع کر دیا، تو پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کس طرح اس سے جان چھڑائی جائے، تو بہرحال پہلے تو باری مقرر کی گئی کہ ایک دن اونٹنی کے پینے کا اور ایک باقی قوم کے لینے کا، تو اس پر یہ راضی نہ ہوئے اور بالآخر انہوں نے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی۔ اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا، ان کو بتا دیجئے کہ ان کے اور اونٹنی کے درمیان پانی تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر آئے گا، یعنی پانی پینے کے لیے، پانی لینے کے لیے۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، پھر دیکھو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے، یعنی بالکل کھائی ہوئی چیز اور ردی مال۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی قرآن کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اس سے نصیحت لی جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلی لائی جائے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، دیکھو لوط کی قوم نے بھی تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا، یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے، یعنی ان کو عذاب سے بچانا تھا، کس بنا پر؟ ان کی شکر گزاری کی بنا پر۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے، یعنی انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لی کوئی بات، پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی، یعنی قوم لوط کی جو فرشتوں کی طرف دوڑی آ رہی تھی، کہتے ہیں کہ تین بڑے فرشتے عذاب لے کر گئے تھے جو جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے، آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ، فذوقوا عذابی ونذر، چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ، صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا، بس ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا، آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے، کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں؟ اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءت فی الزبر، کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، پچھلی قومیں جو تباہ ہوئی ان سے یہ زیادہ اچھے ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے کہ تم جتنے بھی بگڑو جو بھی غلط کام کرو تمہاری پوچھ نہیں ہوگی؟ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا، بدر کی طرف اشارہ ہے، اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، یعنی دنیا کے عذاب بڑی اہمیت نہیں رکھتے، اصل پکڑ تو وہاں کی ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے، یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے، جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں لکھا ہوا ہے، سب کے نام اعمال تیار ہیں. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے، جیسے کہ سورۃ الکہف میں آتا ہے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا، نہ اس نے چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی، ہر چیز کو لکھ رکھا. ان المتقین فی جنات و نہر، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب، اللہ رب العزت کے قریب. اور اس سے بڑا عزت کا کوئی اور مقام نہیں کہ انسان خالق کے کائنات سے ملاقات کرے اور اس کے معزز ترین بندوں میں شامل ہو جائے. اس چیز کے لیے جو جتنی بھی کوشش کر سکے اسے کرنی چاہیے.